الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، حالات کی تبدیلیاں اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ایک دم سے نہیں ہوتی۔ جیسے انسان کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہوتا، بچپن میں اس کی اٹھان دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ جوانی میں یہ کیسا ہوگا، لیکن اس کے جوان ہونے تک وقت لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بچہ بہت کمزور ہے، بہت بیمار ہے، وہ بار بار بیمار ہو جاتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جوانی شاید بہت بھرپور نہیں ہو پائے گی۔ بالکل اسی طرح دنیا میں جو حالات بدلتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں، بگاڑ بھی آہستہ آہستہ آتا ہے، ایک دن میں نہیں آتا، سدھار بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ کسی قوم کو عروج بھی آہستہ آہستہ ملتا ہے، زوال بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی قوم کا زوال طے ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں میں اور عیش و عشرت کے سامان میں لگا دیتے ہیں، وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ہماری بڑی ترقی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ جس کو ترقی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ اور جب کسی مظلوم، مجبور، دبی کچلی قوم کو اللہ تعالی اٹھانے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس پر مزید حالات کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے۔ کس چیز سے آدمی ڈرتا ہے؟ آدمی ڈرتا ہے کہیں میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے، ان کا کاروبار پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، آدمی ڈرتا ہے کہیں میرا مکان نہ اجڑ جائے، ان کے مکانات پہلے ختم کر دیتے ہیں. آدمی ڈرتا ہے کہیں میری آزادی نہ سلب ہو جائے، ان کی آزادی پہلے ختم کر دیتے ہیں. آدمی ڈرتا ہے کہیں عزت نہ چلی جائے، ان کو بظاہر پہلے ہی عزت سے محروم کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ سب کچھ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، اور اگر اس سب کچھ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا عروج طے ہوتا ہے، تو اللہ ان کو ایمان سے محروم نہیں کرتے. ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ان کو ایسے مرشد اور مربی مہیا کر دیتے ہیں جو ان کے ایمان کو مضبوط کریں، اور جن کی تربیت کے نتیجے میں، جن کی تعلیم کے نتیجے میں، جن کی صحبت کے نتیجے میں وہ اپنی پوری توجہ اپنے ایمان کو بنانے میں لگاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالی ایمان اور مادی طاقت کا مقابلہ کراتے ہیں. جب مادے کا مادے سے مقابلہ ہوتا ہے، مادے کا مادے سے مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں طرف کا یقین مادے سے جڑا ہوتا ہے، سامان سے، مٹیریل سے جڑا ہوتا ہے، تو پھر جس کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے اس کی جیت ہوتی ہے. اور دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے بقدر استطاعت اسباب و وسائل استعمال کرنے کا، ان کو جمع کرنے کا، ان کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب ایک طرف سارا اعتماد اور سارا یقین سامان سے جڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بے سر و سامانی کے باوجود سارا یقین اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور صرف اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، تو پھر اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں جیسے اللہ نے بدر کے میدان میں دکھایا تھا. بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پہلی بار نہیں دکھایا تھا، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. بہت بار ایسا ہوا ہے اس دنیا میں کہ تھوڑے سے کمزور اور بے سر و سامان بندے نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے. بدر میں یہی ہوا تھا، ایک طرف 313 تھے اور تقریباً 90 تھے، سب کے پاس سواریاں نہیں تھیں، سب کے پاس جنگ کا سامان نہیں تھا. اس زمانے میں جو اسلحے استعمال ہوتے تھے وہ اسلحہ بھی کامل نہیں تھا کہ کم از کم 313 کی بھی باقاعدہ مکمل تیار فوج ہوتی، وہ بھی تیار فوج نہیں تھی. دوسری طرف ان سے 3 گنا زیادہ 1000 کا لشکر تھا جو اس زمانے کے سامان حرب و ضرب کے اعتبار سے مکمل تیار تھا. لیکن ان بے سر و سامانوں کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، ان کا یقین اپنی تیاری پر تھا، اپنے انتظام پر تھا. پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، وہ جو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے وہی خاک و خون میں لوٹے، وہی پکڑے گئے، وہی باندھ کر مدینہ طیبہ لائے گئے، اور اللہ نے ان بے سہارا بندوں کی مدد فرمائی، اپنی قدرت کاملہ دکھائی، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اور اپنی مرضی سے بار بار ایسا کیا ہے، کتنی بار ایسا کیا ہے کہ کمزوروں کو طاقتوروں پر فتح عطا فرمائی ہے، بے سہارا بندوں کو مکمل تیاری کے ساتھ آنے والوں کے مقابلے میں کامیاب کیا. اس آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ بدر میں اللہ نے اپنی یہ قدرت پہلی بار نہیں دکھائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کا دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو بتلائی کہ بدر میں اللہ نے اپنی یہ طاقت اور قوت آخری بار بھی نہیں دکھائی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلے کیے ہیں اور بعد میں بھی کرتے رہیں گے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ نے اپنی یہ طاقت اور قدرت دکھا دی. ایمان اور مادیت کے مقابلے میں اللہ نے ایمان کا غلبہ اور مادیت کی شکست ساری دنیا کو دکھا دیا، اس طرح دکھا دیا کہ جو خالص مادیت پرست تھے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایمان کیا چیز ہے، یہ کون سی طاقت ہے اور یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے. اور آج کل آپ لوگ روزانہ خبریں سن رہے ہوں گے کہ لوگ اس طاقت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کی جستجو میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور روزانہ اسلام کو نئے مہمان مل رہے ہیں، روزانہ مل رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم آج بھی صبح سے اب تک کتنے آ چکے اور کتنے آتے رہیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اور جن سے اللہ کو کام لینا ہوتا ہے نا ان پر حالات ڈالتے ہیں، حالات ڈالتے ہیں، حالات ڈالتے ہیں، اتنے حالات ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا غلیل سے جب پتھر پھینک کر مارتے ہیں تو پتھر آگے بھیجنا ہوتا ہے یا پیچھے؟ آگے نا، لیکن آگے دور تک پہنچانے کے لیے اس کو دور تک پیچھے کھینچا جاتا ہے، جتنا دور پہنچانا ہو اتنا زور سے کھینچا جاتا ہے. تیر کو کمان میں ڈال کر پھینکنے کے لیے جتنی دور تک پہنچانا ہو اتنی زور سے کمان کو پیچھے کھینچا جاتا تھا، ایک فطری اصول ہے. تو جن سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے ان پر اتنے حالات ڈالے جاتے ہیں، ان حالات کے نتیجے میں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ دوسرے راستے تلاش کر لیتے، وہ ٹک نہیں پاتے، وہ رک نہیں پاتے. اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے. احد میں جب حالات آئے تھے حضرات صحابہ کرام پر تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ گھبراؤ نہیں، ہم کفر اور ایمان کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ صاف ستھرے ہو کر الگ ہو جائیں، کوئی کھوٹ نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، اللہ کی ذات پر اعتماد میں، توکل میں کہیں ذرہ برابر کوئی خامی باقی نہ رہ جائے. اور جن کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، یہ کون سا کفر ہوتا ہے؟ یقین کی کمی، اعتماد کی کمی، اللہ کا کہنا ماننے میں ہی کامیابی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے اس یقین میں کمی ہے. یہ وہ کفر نہیں ہے جس پر دارالافتاء میں گفتگو کی جا سکے. یہ اندر چھپا ہوا وہ کفر ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ شامل رہتا ہے. اسی کا غلبہ ہو جائے تو انسان منافق ہوتا ہے, اور جب تک یہ مکمل اندر سے نہ نکل جائے اس وقت تک انسان مومن کامل نہیں بنتا. اور جنت کامل ایمان والوں کے لیے ہے, اسی لیے اگر اس کفر کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کر جلا کر صاف کر کے پھر جنت پہ بھیجیں گے. اس انتظار سے تو اچھا ہے کہ ہم یہیں صاف کر لیں, یہیں اپنے اندر سے کفر کی ہر نشانی نکال دیں. تو اللہ نے فرمایا یہ حالات اسی لیے ڈالے جاتے ہیں, یہ مشکلات اسی لیے پیدا کی جاتی ہیں تاکہ اندر چھپا ہوا معمولی سا بھی کفر ہے تو وہ نکل جائے, اور جو اسے نہیں نکالنا چاہتا پھر اللہ اس کو ہی نکال دیتے. جو اپنے اندر کا کفر نہیں نکالنا چاہتا اللہ کہتے ہیں پھر تمہارے لیے یہاں گنجائش نہیں, تم کہیں اور جاؤ. آپ دیکھیں دو نمونے ہمارے سامنے. ایک قوم جو ساری دنیا میں بکھری ہوئی تھی, جس کے پاس دولت تھی, اقتدار نہیں تھا, تعلیم تھی, کوئی ملک نہیں تھا, وہ قوم ساری دنیا کی پالیسیوں پر اثر انداز تھی, لیکن اس کے پاس اپنا کوئی علاقہ نہیں تھا جہاں وہ اپنی پالیسیوں کو نافذ کر سکے. وہ سب آئے اور ایک خطے پر, ایک علاقے پر انہوں نے ظالمانہ قبضہ کیا, غصب کیا اس کو, اور دنیا کی مختلف طاقوتی طاقتوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کو لا کر وہاں بسایا, اور ان کے پاس وہاں ہر قسم کا عیش و عشرت کا سامان تھا, اور انہوں نے جنگی ساز و سامان بنانا شروع کیا, اس کا کاروبار کرنا شروع کیا, ساری دنیا کے ہاتھوں اسلحہ بیچا اور دنیا کو یہ یقین دلایا کہ اس میدان میں ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے. دنیا کے نقشے میں وہ ایک نقطے کے برابر ہیں. ان کے پڑوس میں ان سے کئی کئی گنا بڑے ممالک ہیں, لیکن ان سب کو انہوں نے ڈرا کر دھمکا کر رکھا تھا. صرف آنکھیں دکھا دیتے تھے تو سب گھبرا جاتے تھے. اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے جن کی زمین پر قبضہ کیا تھا, جن کے ملک پر قبضہ کیا تھا, جن کے گھروں کو اجاڑا تھا, ان کو ان ظالموں کی مرضی کے بغیر ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں مل سکتا تھا, ان کی اجازت کے بغیر ایک گھونٹ پانی نہیں مل سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود جب ایمان و مادیت کا مقابلہ ہوا, اور جب مظلوموں نے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا, جب ظلم اور جبر کی زنجیروں کو توڑنے کا فیصلہ کیا, ان کے وہ ہزار ہاں ہزار بے قصور قیدی جن کو ظالموں نے اپنے جیلوں میں بند کر رکھا تھا اور جن کے ساتھ وہ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے, بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی انسان ایسا سلوک نہ کرتا ہوگا جیسا کرتے تھے, جب انہوں نے اپنے ان قیدیوں کو چھڑانے کا فیصلہ کیا تو بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا, ایک طرف دنیا کا سب سے خطرناک اسلحہ، دوسری طرف خالی ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کچھ سامان. لیکن اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے والے کون لوگ ہیں؟ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے اس طرح دوڑ لگانے والے کہ ایئرپورٹوں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچی تھی، فلائٹوں میں گنجائش نہیں تھی، جو واپس آنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف وہ کمزور اور مجبور جو روزانہ اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی لاشیں لے لے کر جا رہے تھے قبرستان، جو اپنوں کی لاشیں صبح سے شام تک اٹھا رہے تھے، ان میں سے ایک نے بھی نہیں کام چھوڑ کے بھاگیں گے. ان کو معلوم تھا جہاں بھی جائیں گے وہاں بھی اللہ ہی کی حکومت ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اتنا بڑا فرق دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیوں دیکھا؟ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف مادیت ہے، محض ساز و سامان ہے. اور یہ بات سمجھو دوستو، دجال کے ساتھ جو ایمان والوں کا مقابلہ ہوگا وہ خالص ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہوگا. ایمان اور مادیت کے مقابلے کا میدان بن رہا ہے، اور اللہ تعالی چھٹنی کر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جہاں ہو رہا ہے وہاں اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھینے اور مظلوموں کی مدد فرمائے، یہ ہماری دعا ہے، ہماری تمنا ہے. لیکن ہمیں بھی تو اس سے کچھ سبق لینا چاہیے، ہم کو بھی تو ان حالات سے کچھ سیکھنا چاہیے. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم کس کی طرف ہیں، اللہ کی طرف ہیں یا شیطان کی طرف ہیں. ہر ایک اپنے دل میں یہ طے کرے میں کس کی طرف ہوں، میں اللہ کی طرف ہوں یا شیطان کی طرف ہوں. پھر یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف ہونے کا کیا مطلب ہے اور شیطان کی طرف ہونے کا کیا مطلب ہے. اللہ کی جانب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا یقین ہو، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. کسی کو ساری دنیا کی دولت مل جائے، ساری دنیا کا اقتدار مل جائے، ساری دنیا کا ساز و سامان مل جائے، تو کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، تم جس موت سے گھبرا کر بھاگ رہے ہو وہ تو تمہیں پکڑ ہی لے گی، وہ تو آ کر رہے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده، پھر تمہیں لوٹا کر لایا جائے گا اس کے پاس جیسے سب کچھ معلوم ہے. وہ باتیں بھی معلوم ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، وہ باتیں بھی معلوم ہیں جن کو دوسرے بھی جانتے ہیں. وہ غیب کا بھی عالم ہے، شہادہ کا بھی عالم ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم زندگی بھر کیا کرتے رہے وہ تم کو بتلائے گا، ایک ایک بات تم کو بتلائے گا، یاد دلائے گا، تمہارے سامنے لائے گا، تم کو دکھائے گا، پھر تمہارا حساب کرے گا. تو اگر ہم اللہ کے ساتھ ہیں تو ہم اپنے دل میں یہ یقین پختہ کریں، مضبوط کریں کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے حالات گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی گھبرانے کی چیز ہے. اگر اللہ راضی ہے تو چاہے جو حالات ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم کمزور ہیں، اتنا بوجھ نہ ڈالیے جس کا اٹھانا ہمارے لیے آسان نہ ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ نے یہ دعا سکھائیے, اللہ جو بوجھ ہم نہ اٹھا سکیں وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالیے. لیکن اگر اللہ نے ڈال ہی دیا تو اللہ کی مرضی ہے, ہماری نظر اس پر ہو کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے. اور اللہ کے ساتھ ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کامیابی کا راستہ بتلایا ہے ہم اس راستے کو اختیار کریں. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ کامیابی کا راستہ وہ ہے جس راستے پر خود چل رہے ہیں اور اپنی امت کو چلا رہے ہیں اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے میں کامیابی نظر آتی ہے, عزت نظر آتی ہے, اپنی بھلائی نظر آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہیں, شیطان کے ساتھ ہیں. شیطان اللہ کا دشمن ہے, شیطان اللہ والوں کا دشمن ہے. اللہ کے راستے کو چھوڑ کر باقی جتنے راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں. اللہ والوں کے راستے کو چھوڑ کر, اللہ والے کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہی اللہ والے ہیں. اللہ والوں کا راستہ چھوڑ کر جتنے راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں. ہم خوش تو بہت ہوتے ہیں ایسی کامیابی مل گئی, کس نہیں ہوگا ہماری خوشیوں سے. اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ نہیں اپنایا تو جن کو کامیابی مل رہی ہے ان کو تو مل ہی رہی ہے, ہم ناکام ہو جائیں گے چاہے جتنی خوشیاں منائیں. اور اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ اپنا لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور جو اللہ کا یقین دل میں پیدا کر لیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر دو فضل فرماتے ہیں, اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے, موت کا ڈر نکل جاتا ہے, اور زندگی بہت بے معنی ہوتی ہے جب تک دل سے موت کا ڈر نہ نکلے. اچھی زندگی وہی جی سکتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا. جو موت سے ڈرتا ہے وہ ہر وقت گھٹ گھٹ کے مرتا ہے, وہ مرنے سے پہلے سینکڑوں مرتبہ مرتا ہے. اور جو موت سے نہیں ڈرتا, موت اس کو وقت سے پہلے تو نہیں آ سکتی, وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں آتی, جو ڈرتا ہے اس کی بھی نہیں آتی, جو نہیں ڈرتا اس کی بھی نہیں آتی. لیکن جو موت سے ڈرتا ہے اس کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے, اور جو موت سے نہیں ڈرتا وہ آخری سانس تک زندگی کا لطف لیتا ہے. زندگی کا لطف لینا یہ نہیں ہے کہ خوب کھائیں, خوب پئیں, خوب موج مستی کریں اور خوب اللہ کی نافرمانی کریں, اس سے تو دل میں دنیا کی محبت آتی ہے اور موت کا ڈر پیدا ہوتا ہے. زندگی کا لطف یہ ہے کہ آخری سانس تک اپنی آخرت کی خوب فکر کریں اور خوب کامیابی کے اسباب پیدا کریں, اللہ کو منائیں اور خوب اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اور جب جائیں تو سب سے بڑے دولت مند بن کے جائیں. جس طرح ایک طالب علم اس کو طالب علمی میں اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی محنت کرنی ہوتی ہے, تو اچھا طالب علم, کامیاب طالب علم وہ ہے جو خوب محنت سے پڑھے. کامیاب طالب علم وہ نہیں ہے جس کو قیام گاہ میں بڑی سہولتیں مہیا ہیں, ایئر کنڈیشن روم ہے, وقت پر کھانا ملتا ہے, بہت اچھا باتھ روم ہے, بہت اچھا بیڈ ہے, تو وہ سوچتا ہے اتنی سہولتیں تو میرے گھر میں بھی نہیں ہیں, آرام سے سوتا رہوں اور خوب کھانا کھاؤں. یہ طالب علم کی کامیابی نہیں ہے. طالب علم کہتا ہے بھائی مجھے تو اپنا مستقبل روشن کرنا ہے, مجھے اعلیٰ عہدہ ملنا چاہیے, مجھے اعلیٰ منصب ملنا چاہیے, دن مزہ تو میں بعد میں لوں گا, ابھی تو مجھے خوب پڑھائی کرنی ہے, یہ بہترین کمرہ, یہ سہولتیں صرف اس لیے ہیں تاکہ وقت پر مجھے اچھی سی نیند آ جائے, بقدر ضرورت میں سو لوں, بقدر ضرورت میں کھا لوں, اپنا سارا وقت میں پڑھائی میں لگاؤں. جس نے اس طرح اپنا سارا وقت پڑھائی میں لگایا ہوتا ہے اسی کا مستقبل روشن ہوتا ہے. تو جب اللہ کا یقین آ جاتا ہے, موت کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے, تو وہ آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, خوب محنت کرتا ہے, خوب محنت کرتا ہے, اور جب جاتا ہے دنیا سے تو دولت مند بن کے جاتا ہے. سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو اپنی دولت اپنے ساتھ لے کر جائے, وہ بھی کوئی دولت ہے جو چھوٹ جائے. اللہ کو ناراض کر کے جو دولت جمع کی جاتی ہے وہ تو دنیا میں چھوٹ جاتی ہے, اس کا وبال ساتھ جاتا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال و پاکیزہ دولت جو اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی پر خرچ کی جاتی ہے, وہ ہے دولت جو ساتھ جاتی ہے. ہر مالدار آدمی چاہتا ہے میں ایسی جگہ انویسٹ کروں کہ وقت پر پیسہ میرے کام آئے. دولت مندو, وہ وقت جہاں ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی, جہاں سب سے زیادہ ہمارا کام اٹکے گا, وہ تو موت کے بعد آنے والا ہے. اللہ ہمیں وہاں انویسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تبھی تو کر سکیں گے جب دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. جب دل میں دنیا کی گندی محبت ہوتی ہے تو آدمی سب کچھ یہی جمع کرتا ہے, اور یہ جمع کرنا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا, نقصان دہ ہوتا ہے. یہ شیطان کی تعلیم ہوتی ہے. اللہ کرے آج کی جمعے کی نماز پڑھ کے ہم مسجد سے بعد میں نکلیں, ہمارے قدم مسجد سے بعد میں نکلیں اور دنیا کی جھوٹی محبت ہمارے دل سے پہلے نکل چکی ہو. ہمارے قدم مسجد سے بعد میں نکلیں اور موت کا ڈر ہمارے دل سے پہلے نکل چکا ہو. اور یہ کیسے نکلے گا؟ ہم مسجد سے بعد میں نکلیں اور ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا کفر پہلے نکل چکا ہو. ہم یہ فیصلہ کر لیں اب ہمیں زندگی کا کوئی کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں کرنا. انسان فطرتاً نقال پیدا ہوا ہے, وہ کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے. مشہور ہے کہ سب سے بڑا نقال بندر ہوتا ہے. بندر کیا نقل کرے گا, سب سے بڑا نقال انسان ہوتا ہے. آپ دیکھیں بندر اچھلنا کودنا کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر نہیں سیکھتا, وہ سیکھ کر آتا ہے. لیکن انسان کو جو صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس کو کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. جانور اپنی ضرورت کا علم لے کر پیدا ہوتا ہے, جانور جاہل نہیں پیدا ہوتا. انسان 100% جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے 100% جاہل پیدا کیا ہے. اب تمہیں اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھنا ہے. سیکھنے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت ہے وہ اللہ نے مہیا کیے ہیں. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, کان دیا, آنکھیں دی, دل دیا, دماغ دیا, عقل دی, ان کے ذریعے سیکھو. آپ دیکھیں ہندوستان کے اکثر علاقوں میں مسلمان اردو بولتے ہیں. ہم یو پی والے بھی اردو بولتے ہیں. ایک زمانے سے رہائش مہاراشٹر میں ہے, مہاراشٹر والے بھی اردو بولتے ہیں. ایک زمانے سے آپ کے شہر میں اس عاجز کی حاضری ہو رہی ہے, آپ لوگ بھی اردو بولتے ہیں. سب کی اردو الگ الگ ہے. دلی والوں کی اردو الگ ہے, لکھنؤ والوں کی اردو الگ ہے, حیدرآباد والوں کی اردو الگ ہے, بمبئی والوں کی اردو الگ ہے, بنگلور والوں کی اردو الگ ہے. یہ الگ الگ کیوں ہے؟ ہر ایک نے اپنی زبان اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے، اپنے ماحول سے سیکھی ہے، اس ماحول میں جو ٹون ہے، میں کتنی بھی کوشش کروں آپ کی طرح بولنے کی میں نہیں بول سکتا، آپ کتنی بھی کوشش کریں میری طرح بولنے کی آپ نہیں بول سکتے۔ میں نے بھی تو کسی کی نقل کی ہے نا سیکھنے کے لیے، آپ نے بھی کسی کی نقل کی ہے۔ ہر انسان ہر کام میں نقل کرنے پر مجبور ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ ہر انسان کو نقل کرنا ہے، طے ہو گیا نا۔ اگلا سوال ہے کس کی نقل کرنا ہے، یہ ہے اہم سوال، کس کی نقل کرنا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے، عزت پانے کے لیے کس کی نقل کرنا ہے؟ شیطان کہتا ہے میرے دوستوں کی نقل کرو عزت ملے گی، اللہ کہتے ہیں میرے دوستوں کی نقل کرو عزت ملے گی۔ اب بتلاؤ کس کی نقل کرنی ہے؟ اللہ کے دوست، اللہ کے سب سے بڑے دوست کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے سوچو، ہم نے پوری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کس کے چہرے اچھے لگتے ہیں، کس کا لباس اچھا لگتا ہے، کس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کس کا رہنا سہنا اچھا لگتا ہے؟ یہ ہے کفر اور ایمان کا فیصلہ۔ اللہ کرے یہ کفر ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ جو دوسروں کی نقل کرتا ہے اگرچہ وہ کافر نہیں ہے لیکن وہ کفر کو پسند کرتا ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آپشن نہیں ہے کہ نقل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپشن ہی نہیں ہے، یہ طے ہے کہ نقل کرنا ہے، آپشن یہ ہے کس کی نقل کرنا ہے۔ تو اب صحیح فیصلہ کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے، کس دم آ جائے، کب ملک الموت پکڑے اور اللہ کے پاس لے جائیں۔ دنیا کے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اب اللہ کی طرف سے چھٹنی ہو رہی ہے، اب خالص ایمان والوں کو الگ کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نظام عالم کو بدلیں گے انہی لوگوں کے ذریعے جو خالص ایمان والے ہوں گے۔ اگر ہم نہ بدل سکیں نظام عالم، تو کم از کم نظام عالم بدلنے والوں کے پیچھے پیچھے تو رہیں، ان سے محبت کرنے والے تو بنے، ان کے طریقے پر چلنے والے تو بنے، اور ان سے محبت کرنے والے اور ان سے ان کے طریقوں پر چلنے والے نہیں بن سکتے ہم جب تک ہم اللہ کے محبوب بندوں کی نقل نہیں کریں گے۔ اور یہ نقل دل و جان سے ہو، قلبی محبت کے ساتھ ہو۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے۔ مصر میں بنی اسرائیل پر جو فرعون نے اور فرعون کی قوم نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، اور آپ یقین مانیں بنی اسرائیل کو فرعون نے وہاں پہنچا دیا تھا جہاں آج کے فرعونوں نے جو خود بنی اسرائیل ہیں غزہ والوں کو پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت دینے کا فیصلہ کیا تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ تُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور وہ علاقہ عطا فرمایا تھا ایک وقت گزرنے کے بعد جس پر آج ان کا غاصبانہ قبضہ ہے، اللہ پھر وہ علاقہ اپنے نیک و مقبول بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ آج کے جو کمزور ہیں اللہ نے ان کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں عزت چاہیے یا ذلیل رہنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرما دے۔ اس کے لیے میرے دوستو ایک ہی راستہ ہے، زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا پڑے گا، دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا پڑے گا، زندگی سے، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کی محنت کرنی پڑے گی، اور پوری زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجانا پڑے گا۔ جس کا دل چاہے یہ فیصلہ کر لے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کامیابی لکھ دی جائے گی، جس کا نہ دل چاہے نہ کرے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ناکامی لکھ دی جائے گی۔ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها جس کا دل چاہے مان لے. اللہ فرما رہے ہیں جس کا دل چاہے مان لے, جس کا دل چاہے نہ ماننے, ہم نے نہ ماننے والوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے. اللہ اس آگ سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے, صحیح فیصلہ کرنے کی اور ابھی فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.